السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برادرز، مولانا محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم will be here inshallah in another 10 minutes time, 10 to 15 minutes time. In the meantime, we will commence with a qiraat by our Hafiz Ismail inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن الجبار العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ. وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز. وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز. مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز. شیطان کی بہت سے بہت دور ہے نماز. دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. برکت ہزار ساتھ ہے لاتی ہے یہ نماز. برکت ہزار ساتھ ہے لاتی ہے یہ نماز. جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز. بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز. ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچا کے دیکھ. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. کر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب دے گی نماز خود ہی نمازی کا سب جواب مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب اس رب العالمین سے تو لو لگا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ اس رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے اس رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے بخشش کی اور نجات کی سیری نماز ہے دروازے بہشت کی کنجی نماز ہے سب کچھ ملے گا خود کو نمازی بنا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ وہ رب العالمین ہے مختار ہے وہی وہ رب العالمین ہے مختار ہے وہی رحمان ہے رحیم ہے غفار ہے وہی بے شک تیری نماز کا حقدار ہے وہی ناراض ہو نہ جائے وہ بندے خدا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers, we are very fortunate that we have amongst us Hazrat Maulana Muhammad Mazhar Sahib, Damat Barakatuh. He is not unknown to us. Unfortunately, due to his very short stay during this trip, we had to fit in this program after Asr because we had already confirmed another program after Maghrib long before his arrival. Nevertheless, whatever opportunity we get, it is a golden opportunity. Hazrat Maulana Muhammad Mazhar Sahib Damat Barakatuhum is a Khalifa of Hazrat Maulana Abrarul Haq Sahib Damat Barakatuhum and is the son of none other than our Shaykh and Murshid Hazrat Maulana Hakim Muhammad Akhtar Sahib Damat Barakatuhum. But besides his occupation as a principal of Ashraful Madaris, where there are over 2,000 pupils that are doing hifz of the Quran Sharif and so many others that are doing the alim course. Hazrat Maulana is also very, very active in so many other areas. The equipping of the hospital called Mustashfa Umar in Afghanistan is to the credit of our learned guest. He not only went out of his way to make sure that every requirement of that hospital was provided, but he personally made sure that he canvassed for funds, took the equipment himself across the borders from Pakistan to Afghanistan, and all this was done because there were so many that were injured in the battle during the Russian invasion, And in that jihad which was taking place, it was discovered that so many of them whose legs were amputated or who had other injuries, the treatment that they were given by some of those Russian doctors in those hospitals who had come from the previous regime, it was not actually a treatment, but in fact it was made to make them lame for life. And there were so many other things that came known after the takeover by the Taliban. So Hazrat Maulana was actively engaged in that. Then the largest cinema and clubhouse complex of Kabul, at present, a Darul Uloom is being constructed there. The largest complex. And we all know that when a person has got his own Darul Uloom or his own institution running, then at that time he is not so concerned about another Darul Uloom or an institution far away. But this is the ikhlas of our Hazrat, that although he's got his own institution, but he went out of his way to make sure that that Darul Uloom makes speedy progress. And alhamdulillah, it is taking shape. So he is occupied in many, many fields, and he is well known throughout Pakistan and many other parts of the world. We are fortunate to have him amongst us, and we hope that inshallah, after the Azad Wal Jalsa and other programs that are in the Transvaal, we will have him again for a few days, inshallah, here. Then we will organize some programs. Muhammad is a student of Hazrat Maulana, and it is his request that he should read a small Naat Sharif, inshallah.
Naam Ahmad ye wo naam hai jo agar Naam Ahmad ye wo naam hai jo agar Be-irada bhi muh se nikal jayega Naam Ahmad ye wo naam hai jo agar Be-irada bhi muh se nikal jayega Raah ke sang reze bikhar jayenge Raah ke sang reze bikhar jayenge Ehle bedad ka dil pigal jayega Naam-e Ahmad ye wo naam hai jo agar be-irada bhi muh se nikal jayega Aamina ki zara god bharne to do Sare alam ka naqsha badal jayega Aamina ki zara god bharne to do Sare alam ka naqsha badal jayega Sunte hi ayate but shikan ki khabar Sunte hi ayate but shikan ki khabar Kufr ima ke sanche mein dal jayega Naam Ahmad ye wo naam hai jo agar be-irada bhi muh se nikal jayega Sidratul Muntaha par jo pahunche Nabi sallallahu alaihi wasallam سدرة المنتهى پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے یا حبیب خدا اب سوا آپ کے یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے کجل جائے گا نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر پہ ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں آخرت تیری انور بدل جائے گی کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی سارا ارمان اپنا نکل جائے گا نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر پہ ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا
الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معزز بزرگ و دوستو معزز حاضرین کرام سفر کی تھکان بھی ہے اور حضرت مولانا یونس صاحب مدد اللہ علی کا حکم ہے اس لیے اس حکم پر الامر فوق الادب اس حکم کو بجا لانے کے لیے کرسی پر بیٹھ گیا ہوں لیکن کرسی پر بیٹھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی قابلیت میرے اندر ہے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے جب بھی مقرر تقریر کرے کرسی پر بیٹھ کر تو نیچے سامعین چونکہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تصور کرے کہ ترازو کا وہ حصہ جو خالی ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور ترازو کے جس حصے میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہتی ہے تاکہ سامعین کی عظمت برقرار رہے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی اس آیت پہ آپ حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جیسے کوئی مہربان شفیق باپ اپنے بچوں سے بار بار کہے اے میرے پیارے بچوں اے میرے پیارے بچوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو انہی الفاظ کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کیا مطلب اے وہ لوگوں جنہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے ایمان کیا چیز ہے جنت کا ٹکٹ ہے اور اسی ایمان کی برکت سے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر جس کے پاس یہ ٹکٹ موجود ہوگا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا. بعض لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے اس کلمے کو پڑھا لیکن عبادات کے لیے انہیں وقت نہیں ملا، دنیا سے رخصت ہوئے سیدھا جنت میں پہنچ گئے اس کلمے کی وجہ سے. دلیل کیا ہے؟ ایک بدو اعرابی دیہاتی بہت طویل سفر کر کے بارگاہ رسالت میں وہ دیہاتی پہنچا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، بہت طویل سفر کر کے میں آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و شفقت سے اس کو بٹھلایا اور ایمان کے بارے میں بتلایا. اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اب اس کو فکر ہوئی کہ اس کلمے کو میں اپنے قبیلے والوں تک پہنچاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قبیلے والے بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو جائیں. چنانچہ اپنی سواری پہ سوار ہوا اور مسجد نبوی سے بھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، وقت پورا ہو چکا تھا، اپنی سواری سے گرا، اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی جو بدو اعرابی دیہاتی آپ کے پاس بیٹھا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں اور اس کی لاش کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الیہ، تم میں سے کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے، جہنم سے آزاد دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو. سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. ایک گلاس پانی تازہ منگوا دیجیے. ایک انسان 60 سال 70 سال کفر کے اندر مبتلا ہے، رات دن بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، جیسے ہی لا کہتا ہے اس کے سارے رذائل ایک دم ختم ہو جاتے ہیں، اور جب الا اللہ کہتا ہے تو وہ رذائل فضائل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہی کلمہ صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، لیکن جب صحابہ یہ کلمہ پڑھتے تھے تو قلب کی اتنی گہرائی سے، اتنے اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتے تھے کہ جب لا کہتے تھے تو کائنات کی تمام چیزوں کی نفی کر دیتے تھے. لا الہ، لا جب کہا تو ہر چیز کی نفی ہے. اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. یعنی نفی کر دی پھر نفی کی بھی نفی کر دی. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا. پھر جز کی بھی نفی کر دی، کل کی بھی نفی کر دی، گویا مطلق ہر چیز کی نفی کر دی کہ کائنات کے اندر کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. پھر ان صحابہ کرام کو ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا، صحابہ کرام کو ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا. امام ابو ذرع بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے درس حدیث میں اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین بھی شرکت کیا کرتے تھے. حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب اس حدیث پہ پہنچے من قال لا الہ الا اللہ، اتنے ہی زبان سے ادا کیا تھا کہ روح پرواز کر گئی. شاگردوں نے شور مچایا کہ امام ابو ذرع دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن انہوں نے حدیث کو مکمل نہیں کیا، انہوں نے حدیث کو مکمل نہیں کیا. جو محدثین موجود تھے انہوں نے کہا نہیں، امام ابو ذرع نے حدیث کو مکمل کر دیا. بعض مرتبہ کسی چیز کو قولاً پیش کیا جاتا ہے اور بعض مرتبہ کسی چیز کو عملاً پیش کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو قرآ حضرات قاری صاحبان بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچے کا جب سبق یاد نہیں ہوتا تو قاری صاحب کہتے ہیں کل سبق یاد کر کے آنا ورنہ، آگے کچھ نہیں کہتے، صرف چھڑی دکھا دیتے ہیں، چھڑی دکھا دیتے ہیں. بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر سبق یاد نہ ہوا تو صبح ضرب یضربو کی گردان شروع ہو جائے گی. تو بچے کو پوری بات نہیں کی، صرف اتنا کہا سبق یاد کر کے آنا، ورنہ بچہ سمجھ گیا کہ آگے نتیجہ کیا نکلے گا. تو ایسے ہی امام ابو ذرع نے اتنی حدیث پڑھی، من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اتنا کہتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. اگلا جملہ تھا دخل الجنہ، ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا، تو جنت میں داخل ہو گئے. جنت کا ٹکٹ ہے یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جنت کا ٹکٹ ہے. اور اس کائنات کے اندر ہم لوگ سائنسداں ہر چیز کا وزن کرتے ہیں کہ ڈائمنڈ بہت وزنی ہوتا ہے، گولڈ بہت وزنی ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کائنات میں سب سے وزنی چیز کیا ہے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے وزنی یہ ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث بطاقہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی، اور اس کی بدعمالیوں کے 99 دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں گے، اور ترازو زمین پہ لگا ہوگا اور 99 دفتر اس کا حجم آسمان تک پہنچا ہوا ہوگا، اور نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہوگا. وہ شخص حیران و پریشان ہوگا کہ یا اللہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، یہ جو تیری بدعمالیاں فرشتوں نے لکھی ہیں، غلط تو نہیں لکھی ہیں؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، بالکل صحیح لکھی ہیں، میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، یہ ساری میری بدعمالیاں جو کچھ بھی ہے سب صحیح لکھا ہوا ہے. اب وہ شخص گھبرائے گا کہ شاید اب مجھے جہنم میں بھیجا جائے. حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے بندے گھبرا مت، تیری ایک امانت میرے پاس ہے جو میں آج واپس کروں گا تجھے. وہ بندہ حیران ہوگا کہ اللہ اللہ ہے اور میں بندہ ہوں، خالق کے پاس مخلوق کی کون سی امانت ہے؟ تو حق تعالیٰ ایک کاغذ کا ٹکڑا عطا فرمائیں گے، اس ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب یہ شخص سوچتے گا کہ زمین سے لے کے آسمان تک تو بدعمالیوں کا حجم، برائیوں کا، اس ٹکڑے میں کیا وزن ہوگا؟ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر تو دیکھ. جب یہ نیکیوں کے پلڑے میں اس کاغذ کو رکھے گا تو وہ آ کر زمین سے لگ جائے گا، اور 99 دفتر فضا میں اڑتے ہوئے اسے نظر آئیں گے. 99 دفتر فضا میں اڑتے ہوئے اس کو نظر آئیں گے. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکٹ ہے. الحمدللہ، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے، یہ ٹکٹ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مفت میں عطا فرما دیا ہے. ہم نے کوئی مشقت نہیں کی. عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. لیکن اس وقت کسی نے یہ اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایمان کا ٹکٹ عطا فرما دیجئے گا، جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیجئے گا، مسلمان گھر میں پیدا فرمائیے گا، کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، پھر مسجد میں آنے والا بنایا، پھر سر سے لے کر پیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والا بنایا. سبحان اللہ. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاری، سر سے لے کر پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو اپنے اوپر نافذ کیا، اس کی جب روح قبض ہوگی اور قبر کے اندر اس کو لٹا کر جب لوگ واپس آ جائیں گے، جب فرشتے سوال و جواب شروع کریں گے کہ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، پھر اس کے بعد نبی اکرم سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی کہ من ھذا الرجل، یہ کون ہے. تو جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کا اکرام کیا، ایک ایک سنت کو اپنے اوپر نافذ کیا، ایک ایک سنت پر عمل کیا، تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اس کی قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک تمام حجابات کو دور فرما دیں گے، اور وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہے گا کہ ھذا نبی، یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے، ایمان تو سب کے پاس ہے لیکن اس کے درجات مختلف ہیں، اس کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے، محبت سے، عقیدت سے، اطاعت سے، محبت سے، عقیدت سے، اطاعت سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ محبت تو بہت ہے لیکن عقیدت اور اطاعت نہیں ہے، عقیدت اور اطاعت نہیں ہے، بعض ہیں محبت بھی ہے عقیدت بھی ہے لیکن اطاعت نہیں ہے۔ تینوں چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی اس کا ایمان کامل ہوگا۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تمام قریش کے لوگ جمع ہوئے، سب سے پہلے آگے کون شخص بڑھتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر سوال کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی چونکہ ایمان نہیں لائے تھے اس لیے نام لیا، سوال کیا کہ مد دلیل علی ما تدعی، آج جو آپ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدلیل علی ما ادعی، اس بات کی دلیل جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، رؤیا کا، تمہارا وہ خواب ہے، رأیتہا بالشام، جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا، فأسرها من الكائنات كلها، اور تمام کائنات میں سب سے چھپا کر رکھا تھا، حتیٰ کہ تم نے اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں بتلایا تھا، فأخبرني الله بالوحی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے ابھی اس خواب کی اطلاع دی ہے۔ اتنا سنتے ہی وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، آگے بڑھ کر فعانقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، وقبل بین عینیہ، اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، سب سے پہلے ابو بکر گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہیں پر ابو لہب بھی تھا، سگا خون تھا، سگا چچا تھا، نہ معلوم کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا ہوگا، محبت اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ اس کی ایک باندی تھی کنیز جس کا نام سویبہ تھا، بہت زیادہ اس پر یہ عاشق تھا، جیسے ہی اس نے آ کر خبر دی کہ آج عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی، تو اس خوشی میں اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اب دیکھیے محبت کتنی، لیکن عقیدت اور اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلے، تبن لکا الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب نہیں دیا، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ پہلی صورت میں قل واللہ احد، تمام قل چل رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہہ دیئے، آپ یوں فرما دیئے، لیکن یہاں پر قل نازل نہیں فرمایا تاکہ مشرکین مکہ کل کو یہ طعنہ نہ دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریمانہ اخلاق رکھتے ہوئے اپنے چچا سے ایسے مخاطب ہوئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر لی کہ تبت یدا ابی لہب، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، خالق ہیں، جس طرح چاہیں ارشاد فرمائے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اتقو امر سے بیان فرمایا، اور امر بنتا ہے مضارے سے، مضارے کے اندر خاصیت ہے کہ دو حال کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی حال اور استقبال کا، یعنی اس وقت بھی متقی رہنے کی کوشش کرو اور آئندہ بھی گناہوں سے بچتے رہو، اس وقت بھی متقی رہو اور آئندہ بھی متقی بننے کی رہنے کی کوشش کرتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی تقوی ٹوٹتا بھی رہے گا۔ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، ان سے تو گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بقیہ لوگ ان سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، ان سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، اسی لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہی نہیں کہ گناہوں کا صدور اگر ہو گیا اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں فرماتے، بلکہ فرماتے ہیں تائب حبیب اللہ، اگر گناہ کا صدور ہو گیا، کہیں بدنگاہی ہو گئی، زبان سے جھوٹ نکل گیا، کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بعد دو رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیتا ہے وہ شخص، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا کلکم خطاء وخیر الخطائین التوابون، الا حرف تنبیہ ہے، خبردار ہوشیار، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، لیکن خطا کے ساتھ خیر کا لفظ لگ رہا ہے توبہ کی برکت سے. الا کلکم خطاء وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اس لیے علامہ ابو زکریہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سڑک پہ چلتے چلتے کہیں کوئی گناہ اگر ہو گیا، کہیں بد نگاہی ہو گئی، زبان سے جھوٹ نکل گیا، کوئی بھی گناہ ہو گیا، تو قدم کو وہیں روک لو، آگے قدم کو مت بڑھاؤ، چند منٹ کے لیے رک جاؤ اور کہو دل کی گہرائی کے ساتھ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین مرتبہ استغفار کر کے پھر قدم آگے بڑھاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن جب زمین کا یہ ٹکڑا گواہی دے اس بات کی کہ اے اللہ اس نالائق نے زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہو کر بدنگاہی کی تھی، آنکھ کے اندر بصارت کی قوت آپ نے عطا فرمائی تھی، اس نالائق نے غلط جگہ استعمال کیا، فوراً وہی ٹکڑا گواہی اس کی بھی دے دے گا کہ اے اللہ اس نے استغفار بھی کر لیا تھا. سبحان اللہ. زمین کا وہی ٹکڑا اس کی بھی گواہی دے دے گا کہ اللہ اس نے استغفار بھی کر لیا تھا. اللہ رب العزت نے 1% محبت دنیا میں نازل فرمائی. کائنات کتنی بڑی ہے، 4-5 ارب تو انسان ہیں، پھر اس کے بعد تمام حشرات ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، 1% محبت سب پہ تقسیم ہوئی. اس 1% کا یہ اثر ہے کہ ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ہر باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، 1% محبت. 99% اللہ تعالیٰ نے محبت اپنے پاس رکھی ہے. سبحان اللہ. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بیمار تھے، علیل تھے، ان کی مزاج پرسی کے لیے کون گیا؟ حضرت حماد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد، مزاج پرسی کے لیے گئے تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیل تھے، بستر علالت لیٹے لیٹے انہوں نے پوچھا یا حماد اجغفر اللہ کا مثلی، اے حماد کیا مجھ جیسے نالائق بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے؟ اللہ اکبر. اجغفر اللہ کا مثلی، کیا مجھ جیسے نالائق کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے؟ حضرت حماد نے عجیب جواب دیا، فرماتے ہیں لو خیر تو، اگر مجھے اختیار دیا جائے اس بات کا کہ تم چاہو تو میدان محشر میں قیامت کے دن اپنا حساب کتاب اپنے ماں باپ سے کروا لو یا اللہ تعالیٰ سے، تو فرماتے ہیں لختر تو حساب اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو حساب دینے کو اختیار کروں گا، محدود محبت سے غیر محدود محبت کی طرف منتقل ہو جاؤں گا. ماں باپ جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، انسان کی خاصیت ہے کہ ذرا ذرا سی بات سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ تاثر سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتے. ابلیس کو، شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، اخرج، ڈانٹ بھی پڑ رہی، نکل نالائق کہیں کے، لیکن اس وقت بھی اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی میری دعا قبول کرنے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اس وقت بھی میری دعا قبول کر لیں گے. اس وقت بھی کمبخت کہہ رہا ہے کہ انزلنی الی یوم یبعثون، مجھے اتنی مہلت تو دے دیجئے قیامت تک تاکہ میں ان کو بہکاتا رہوں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول فرما دی. بتائیے آج ہم میں لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہماری دعا ہی کیا ہوگی، ہم تو گنہگار ہیں. جب ابلیس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور ایسی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، نکال رہے ہیں اس کو، چونکہ حق تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں، حق تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں. اگر باپ حساب لے گا تو ذرا ذرا سی خطا پہ ڈنڈا اٹھائے گا، ہیں نالائق خبیث کہیں کہ بد نگاہی کی تھی تو نے، وہ بجائے حساب کتاب کے وہاں مار پٹائی شروع ہو جائے گی. لیکن حق تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں. پھر 99% محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور عرش اعظم پہ اللہ تعالیٰ نے لکھوا رکھا ہے سبقت رحمتی اعلی غضبی، سبقت رحمتی اعلی غضبی، میری رحمت اور میری شفقت میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت اس سے آگے نکل گئی. سبحان اللہ. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایمان کا ٹکٹ ہے یعنی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بھی گناہوں کا اگر صدور ہو رہا ہے، ابھی داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، نماز میں سست ہے، روزے میں سست ہے، تو اس کو بھی چند دن کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح کافر کو بھی جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن جو تکلیف کافر کو جہنم میں ہوگی وہ اس مومن کو وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر حضرت نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ مومن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا جیسے مہربان شفیق دوست ڈاکٹر اپنے کسی دوست کا پھوڑے کا آپریشن کرنے کے لیے لے جاتا ہے، کلورو فارم سنگھا کر بے ہوش کر دیتا ہے، بے ہوش کر کے آپریشن کر دیتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب ہوش میں آتا ہے کہ میرا آپریشن کب ہوگا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تمہارا آپریشن تو ہو گیا، تمہارا آپریشن تو ہو گیا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا مقصد نہیں ہے بلکہ تطہیر و تہذیب مقصود ہے، جنت کے قابل بنانا مقصود ہے، اور اس شخص نے جس نے ایمان قبول نہیں کیا، اس نے اللہ کی الوہیت کا انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، تو وہ تو باغی ہے، وہاں تعذیب مقصود ہے، عذاب دینا مقصد ہے، تو اس کو جو تکلیف پہنچے گی وہ مومن کو تکلیف نہیں ہوگی۔ قربان جائیے ایسے ارحم الراحمین پہ، ارحم الراحمین پہ اتنی رحمت شرافت کا تقاضا ہے کہ ایک سیکنڈ ایک لمحے بھی ایسے مالک کو ناراض نہ کیا جائے، ایک لمحے بھی ایسے مالک کو ناراض نہ کیا جائے، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ لیکن تقوی ملے گا کہاں سے، تقوی ملے گا کہاں سے، یہ اللہ کا خوف ملے گا کہاں سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین، کہ ہر چیز اپنے مرکز سے ملتی ہے، کوئلہ آپ کو چاہیے کوئلے کی کان سے ملے گا، گولڈ سونا چاہیے تو سونے کی کان سے ملے گا، پٹرول چاہیے تو پٹرول کی کان سے ملے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے مرکز سے ملتی ہے، اور تقوی کا مرکز اہل اللہ کے قلوب ہیں، تقوی کا مرکز اہل اللہ کے قلوب ہیں، کہ جب ان کی صحبت میں انسان آنا جانا شروع کرے گا تو چند دن کے اندر اس کے اندر ایسا انقلاب پیدا ہوگا کہ وہ خود حیران ہوگا کہ یا اللہ میں کیا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وہ چند دنوں کے بعد بزبان حال اس شعر کو پڑھے گا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ بلکہ اللہ والوں کی مجلس میں تو ایک ہی پہلی ہی ملاقات میں جب انسان کچھ دیر بیٹھتا ہے تو وہاں کچھ دیر کے بعد جو قلب کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اسی وقت وہ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں، کہاں تک ضبط بے تابی کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان آتا ہے تو چند دنوں کے اندر ان کے قلوب میں، اللہ والوں کے قلوب میں جو اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ تمام چیزیں خود بخود اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، خود بخود منتقل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ ایک بزرگ نے تو مثال سے سمجھایا کہ کوئی عورت ہو، اس عورت کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہو، کسی حادثے میں اس کا انتقال ہو جائے، اب وہ 100-200 عورتوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، بات کچھ نہیں کرتی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، اب ساری فضا مغموم ہو جائے گی، سب کے اندر اس کا اثر پہنچے گا کہ کوئی غم کی بات ضرور ہوئی ہے۔ ایسی اللہ والوں کے پاس جب انسان آنا جانا شروع کرتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو ان کے قلب کی کیفیات خود بخود منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ تقریر بھی نہ کریں، خالی ان کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائیں۔ اب بتائیے کہ صحابیت کے لیے کیا شرط ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرمائیں؟ صرف نظر پڑھنے کی دیر ہے، ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں پڑی، پڑھتے ہی فرش سے وہ انسان عرش پہ پہنچ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں فرش سے عرش پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت پہ حضرت والد صاحب ایک عجیب مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بیت اللہ شریف حرم شریف کی توسیع ہوئی، کتنے بیت الخلاء تھے، حمامات تھے کہ لوگ جا کر وہاں پیشاب کیا کرتے تھے، پاخانہ کیا کرتے تھے، وہاں پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے، وہاں پر ذکر نہیں کر سکتے تھے، ناپاک جگہ تھی، نجس جگہ تھی، لیکن جب اس کو توڑ کر بیت اللہ سے اس کا الحاق کر دیا گیا، بیت اللہ سے وہ جگہ جب متصل ہو گئی، اب اس کے جتنے رضائل تھے وہ سکنڈوں میں فضائل میں تبدیل ہو گئے، اب 1,00,000 رکعت کا جو ثواب بیت اللہ کے اندر مل رہا تھا، اب اسی حمام جہاں گندی جگہ تھی اب وہاں بھی آپ پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ تو بتائیے کہ صرف الحاق، یعنی حرم سے ملحق ہونے کی وجہ سے کہاں وہ ٹکڑا پہنچ گیا کہ چند دن پہلے ناپاک نجس جگہ تھی، کہ اللہ کا نام لینا بھی جائز نہیں وہاں، اور اب جب اس سے متصل ہو گئی وہ جگہ، تو اب جو ثواب 1,00,000 نماز کا وہاں ہے وہی 1,00,000 نماز کا وہاں۔ ایسی مسجد نبوی کے اندر توسیع کے اندر کتنے حمامات آ گئے، بیت الخلاء وغیرہ، وہاں کا بھی یہی حال ہے کہ جب وہ نیک جگہ سے، اچھی جگہ سے الحاق ہو گیا تو اب وہاں بھی 50,000 نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ تو میرے بزرگ و دوستو، ہمارا مرکز کیا ہے؟ حق تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا مرکز کیا ہے؟ حق تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمارا محور کیا ہے؟ وہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جتنا ہم آپ کے ارد گرد گھومیں گے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، اتنے ہی ہم مرکز کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ بتائیے آپ حضرات چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا رہے ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا بنا لیں، اپنا محبوب بنا لیں، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ سبحان اللہ، بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کا بیٹا بہت ہی خوبصورت کوئی بیٹا ہوتا ہے تو باپ ہر وقت چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی تعریف ہوتی رہے، باپ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے اس کی ہر وقت تعریف ہوتی رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے پیارے کہ فرشتوں کی ایک جماعت کی تسبیحات اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دی کہ تمہاری تسبیح آج سے سبحان اللہ نہیں، الحمدللہ نہیں، اللہ اکبر نہیں، تحلیل و تحمید سب ختم۔ فرشتے کہ یا اللہ پھر کیا ہے ہماری تسبیح؟ آج سے تمہاری تسبیح یہ ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا داڑھیوں کے ساتھ، اور والنساء بالزوائب، اور عورتوں کو مزین کیا سر کی چوٹیوں کے ساتھ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے لے کر پاؤں تک وجود حق تعالیٰ کو اتنا محبوب کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو اسی تسبیح پہ لگا دیا۔ سبحان اللہ، کہ فرشتوں کی تسبیح رات دن یہی تسبیح ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا داڑھیوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت جب انسان بنائے گا، وہ سو رہا ہے تب بھی اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے تب بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جس حالت میں بھی ہے وہ، سو رہا ہے نیند میں ہے، وہ تو غافل ہے لیکن حق تعالیٰ اسے غافل نہیں ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ کے محبوب کی شکل میں ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں جب فرعون آیا، تو فرعون کے کچھ جادوگر ایسے تھے جنہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم اپنی شکل و صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی بنائیں، ویسے ہی ہم پگڑی باندھیں، ویسے ہی ہم عصا لیں تاکہ اچھی طریقے سے مذاق اڑایا جائے۔ چنانچہ اجازت دے دی اس نے، وہ جادوگر جیسے ہی آمنا سامنا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے فوراً ایمان کی دولت سے ان سب کو نواز دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ یہ تو بطور استہزاء، بطور مذاق میری شکل بنا کر آئے تھے، آپ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری نظر تو اس پر ہے کہ بطور استہزاء، لیکن میری نظر اس پر ہے کہ میرے محبوب کی شکل میں آئے ہیں، میری رحمت اور میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ میں انہیں محروم لوٹا دوں. سبحان اللہ. خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر حق تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے مجذوب کیا عمل لے کر تو میرے پاس آیا ہے، تو فرماتے ہیں میں تو صرف اپنی داڑھی پکڑ کر یہ شعر پڑھوں گا کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جو زندہ کرے گا، ہر سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لوگ سنت کو حقیر سمجھ رہے ہوں، جو شخص ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا. علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کر سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سینکڑوں سنتیں ہیں، کیا ہر سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا؟ اس کا جواب دیتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں کہ جی ہاں، ہر سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. اس کو فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا ایک نام ہے شکور، دیکھیے عبد الشکور نام رکھا جاتا ہے نا، اللہ کا ایک نام ہے شکور، اور شکور کی تعریف یہ ہے الذی یعطی اجر الجزیل علی العمل القلیل. شکور وہ ذات ہے جو تھوڑے تھوڑے عمل پر بہت بڑی جزا عطا فرمائے. اس کے بعد ایک واقعہ لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قدمات رجل، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، کچھ عرصے کے بعد ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا فحاسبنی ربی، اللہ نے میرا حساب و کتاب لیا، فخفت قلت حسناتی، مجھ پر خوف طاری ہوا چونکہ نیکیاں کم تھیں. وہ شخص سمجھا کہ شاید اب جہنم میں بھیجا جاؤں، جہنم میں جانے کا شاید حکم ہو. کہتا فوقعت فیہا سرۃن، اچانک ایک تھیلی اعمال نامے کے پلڑے میں آ کر گرتی ہے. فثقلت، جس کی وجہ سے وہ بھاری ہو گیا. فغفر علی ربی، اس کے بعد اللہ نے میری مغفرت فرما دی. جب مغفرت کا حکم ہو گیا تب اس نے سوال کیا ما ھذا یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ میری زندگی کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آج میری مغفرت ہو گئی، جس کی وجہ سے میری نجات ہو گئی؟ فقال اللہ عز و جل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی. سبحان اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب سے میں نے واقعہ پڑھا، جب قبرستان جاتا ہوں تو پورے ہاتھ بھر بھر کے مٹی ڈالتا ہوں، اس لیے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، کوئی بہانہ ملے اس کی مغفرت کر دی جائے. بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ قیمت نہیں مانگتے. قیمت مانگتے تو ہماری 60 سالہ زندگی، اس امت کی اوسط عمر 60 سال، 15 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے. اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ اچھا، اس امت کی اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سال. 15 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے تو کتنے رہ گئے؟ 45 سال. 45 سال میں روزانہ 8 گھنٹے سونا ضروری ہے، تو بعض لوگ 6 گھنٹے سوتے ہیں، کچھ 8 گھنٹے، تو 10 سال وہ نکال دیجیے تو رہ گئے 35 سال. 35 سال میں روزانہ 2 گھنٹے تقریباً ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں آپ گزار دیتے ہیں، تو 5 سال اور نکل گئے تو رہ گئے کتنے؟ 30 سال. مشکل سے اس امت کی اوسط عمر 30 سال، وہ بھی مشکل سے، مشکل سے. اور جنت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر، تو معلوم ہوا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ہماری ساری زندگی 3 یا 4 یا 5 منٹ کی ہے. 3, 4, 5 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ جاؤ اور 3, 4 منٹ میں آخرت کی تیاری کر کے پھر میرے پاس واپس آ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، کتنا بڑا رحمت کا معاملہ فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان دلوا دی، ایک کان میں اقامت بھی کہلوا دی تاکہ میرا بندہ اذان اقامت کے چکر میں پریشان نہ ہو، اس کو فکر رہے کہ اب صرف نماز جنازہ میری باقی ہے، صرف نماز جنازہ باقی ہے، اتنی تھوڑی سی مہلت دی ہے. لیکن ہم دنیا میں آ کر ایسے غافل ہوئے، ایسے غافل ہوئے، ایسے غافل ہوئے کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے واپس آنا ہی نہیں ہے. بتائیے کوئی واپس آیا جو گیا دنیا سے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزنس مین گیا، اس نے کہا کہ آئیے بزنس مین، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میرے ہر وقت بزی رہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ مجھے مختصر سی نصیحت کر دیجئے، بہت مختصر. تو حضرت نے فرمایا، دو لفظ میں نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور واعمل للآخرت بقدر مقامک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. بس نصیحت ختم ہو گئی. فرمایا کہ اب حساب تو خود لگا لے، بیلنس تو خود نکال لے کہ آخرت میں کتنا رہنا ہے اور دنیا میں کتنا رہنا ہے. اس نے کہا حضرت آپ نے تو ایسی نصیحت کی کہ سارا دین اس کے اندر آ گیا. آپ دیکھیے کہ ایک شخص ساؤتھ افریقہ سے اگر چلا جائے سعودی عرب میں یا امریکہ چلا جائے، بہت بڑی پوسٹ پہ اس کو جگہ مل جائے، ایک لاکھ دو لاکھ ڈالر اس کی تنخواہ ہو، بہت ٹھاٹ سے رہتا ہے، جو بھی ساؤتھ افریقہ والا جاتا ہے اس کے محل میں ٹھہرتا ہے، اس کی گاڑیاں بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، خوب کما رہا ہے. یہ لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو وہاں کا پرنس بن چکا ہے، بہت بڑا آدمی بن چکا ہے، یہاں آئے گا تو پتہ نہیں کیا کیا خریدے گا یہاں ساؤتھ افریقہ میں. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد وہ جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پہ اتر کے ٹیلی فون کرتا ہے گھر والوں کو کہ جلدی آؤ مجھے لینے کے لیے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹیکسی پہ بیٹھ کے آ جاؤ. وہ کہتا ہے کمبختو میرے پاس کرایہ بھی نہیں بچا، تم کہہ رہے ہو ٹیکسی پہ آ جاؤ. وہ کہتے ہیں اتنا تم نے اربوں خربوں روپیہ کمایا اور کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے خوب کمایا، خوب لٹایا، خوب کھلایا پلایا سب کو، بچایا کچھ نہیں، میرے پاس وطن میں آنے کے پاس کچھ نہیں میرے پاس بچا. آپ بتائیے کہ آپ حضرات ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ انٹرنیشنل ڈوم کی اینڈ من کی کہیں گے یا نہیں؟ تو ایسی انسان دنیا میں آ کر، یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کاریں عطا فرمائی، بہترین مکان عطا فرمایا، بہترین کھانے کو عطا فرمایا، اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ یہ محض آپ اپنے فضل و کرم سے کھلا پلا رہے ہیں. روزانہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا نہیں جینے کے لیے؟ 24 کو ذرا 60 سے تقسیم کرو تو 1440 منٹ بنتے ہیں. صرف 40 منٹ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلاتے ہیں، 1400 منٹ آپ کو دے رہے ہیں، 40 منٹ کی پانچوں نمازوں میں 40 منٹ خرچ ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنے وطن، اصلی وطن سے ایسا غافل ہے کہ 40 منٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں. بتائیے دنیاوی معاملے میں سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسا شخص بیوقوف ہے جو پردیس میں رہا اتنے عرصے تک، اور وطن میں آیا تو خلاش ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایسے ہم لوگ دنیا کے اندر خوب ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں، شاندار مکان میں، شاندار گاڑی میں، شاندار کھا پی رہے ہیں، اور دنیا سے جائیں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں تو وہاں سب رشتے دار جو ہمارے پہلے سے وہاں موجود ہیں، ہم لوگ عجیب بات ہے کہ جو سامنے نیچے والوں کو تو دیکھتے ہیں، اوپر والوں کو دیکھتے ہی نہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارا خاندان تو اوپر موجود ہے جو ہمارے انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں کب آئے گا یہ. تو وہاں کی سوچ پیدا ہی شیطان نہیں ہونے دیتا کہ ادھر نہ سوچے کہیں، ورنہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی. تو دنیا خالی ہاتھ آیا تھا، اور خالی ہاتھ جو جائے گا تو وہ رشتے دار کیا کہیں گے کہ بیوقوف خالی ہاتھ دنیا میں گیا تھا اور خالی ہاتھ اب واپس آیا. کتنا بیوقوف ہے تو شخص، کتنا بیوقوف ہے تو کہ جس حالت میں گیا تھا اسی حالت میں واپس آیا. آج ہم لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور حرام مال کمانے میں بھی ذرا بھی نہیں چوکتے. کیوں؟ تاکہ بیوی بچے خوش رہیں، بچے ہمارے خوب عیش کی زندگی گزاریں، 10 15 20 پشتیں ان کی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، کسی کو پر دادا کے بعد کا نام یاد ہے؟ 3 پشت کے بعد تو کسی کو نام ہی یاد نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہ یہی اولاد جن کے لیے آپ نے اپنے مالک کو، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور دنیا میں بھی، قبر میں بھی، پلسرات پہ بھی، جنت میں بھی، جو ذات ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے, ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی, اس کو ناراض کیا ہوا ہے, اور بچوں کو بیوی کو خوش کرنے کے لیے. یاد رکھیے کہ جب آپ کی روح نکل جائے گی تو آپ گھر سے خود نہیں جائیں گے, خروج نہیں ہوگا بلکہ اخراج ہوگا. وہی بچے کہیں گے جلدی نکالو, گرمی کا موسم ہے, ابھی لاش پھٹ جائے گی, جلدی ہٹاؤ یہاں سے, جلدی ہٹاؤ. بیوی کہے گی جلدی برف کا انتظام کرو, ایسا نہ ہو لاش خراب ہو جائے, جلدی سے نکالو یا کولڈ اسٹور میں رکھوا دو. وہ شخص سوچتا ہے کہ یا اللہ ان کے لیے سارے زندگی برباد کی, رات دن ان کے لیے کمایا, اپنے مالک کو ناراض کیا, آج اتنی جلدی تبدیلی آ گئی, اتنی جلدی تبدیلی آ گئی کہ روح نکلتے ہی سب کو فکر پیدا ہو گئی, جلدی جلدی ٹیلی فون, تھوڑی دیر روئے روگ آ کے اور پھر سب ختم. اور کوئی بچہ الماری کھول رہا ہے کہ زمینوں کی فائلیں کہاں ہیں, کوئی بینک بیلنس کی وہ چیک بک تلاش کر رہا ہے کہ کس کس بینک میں ابا نے پیسہ رکھا تھا. ہر بیٹا اپنی اسی چکر میں لگ جاتا ہے کہ اس کی جو جائیداد ہے وہ جلد کیسے میرے ہاتھ آ جائے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نور اللہ مقدہ کا شعر ہے کہ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں, کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. آج ہم اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں, خوب ہنستے بولتے ہیں, لیکن اذان ہوتی ہے تو اب بجائے اس کے کہ مسجد کی طرف جائیں, نہیں کہتے ہیں نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے, ابھی دوست احباب بیٹھے ہیں ذرا ان سے گپ شپ لگا لیں. یاد رکھیے یہ دوست کندھے پہ لاد کے قبرستان تک پہنچا کے واپس آ جائیں گے, یہ دوست قبر کے اندر نہیں جائیں گے, یہ دوست قبر کے اندر آپ کے ساتھ قبر میں داخل نہیں ہوں گے, وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں تو جب سب واپس ہوتے ہیں دوست تو بزبان حال, بزبان قال نہیں, بزبان حال مردہ یہ شعر پڑتا ہے, شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ, شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ, اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. وہ سوچتا ہے کہ ان دوستوں کو خوش رکھنے کے لیے میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا, آج کوئی بھی دوست میرا کام نہیں آ رہا ہے. تو میرے بزرگ و دوستو, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. علامہ علوسی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت کتنی اختیار کی جائے, کتنی اختیار کی جائے. فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم, اتنی صحبت اختیار کرو کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ. ان کی طرح رات کو اٹھ کر اللہ سے مناجات کرنا, اللہ سے فریاد کرنا, گڑ گڑانا, اللہ سے مانگنا, گناہوں سے بچنا, جو جو چیزیں ان کے قلب کے اندر ہیں وہ ساری چیزیں بھی تمہارے اندر منتقل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہے ہیں تمام بندوں کو قیامت تک کے لیے کہ تقوی اختیار کرو, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, لیکن شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ والے ہیں کہاں, اللہ والے ہیں کہاں. یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اللہ والوں کو باقی رکھیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو باقی رکھیں گے. جس دن اللہ والوں کا وجود ختم ہو جائے گا, زمین آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے. ایسے ہی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ علماء کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو, مسائل پوچھا کرو. کہتے ہیں جی علماء میں تو بڑا اختلاف ہے, ہم کیا جائیں. شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ علماء میں بڑا اختلاف ہے, ہم نہیں جاتے. اب کچھ دنوں کے بعد ان کو کھانسی شروع ہوتی ہے, طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر نبض دیکھتا ہے, آلہ لگاتا ہے, کہتا ہے ایک پھیپھڑا ختم ہو گیا, دوسرا باقی ہے, آپ کو ٹی بی آخری اسٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے. فوراً ٹی بی کی دوا شروع کرا دیتا ہے. چھ مہینے کھا کر جب فائدہ نہیں ہوتا, دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. دوسرا ڈاکٹر پھر نبض دیکھتا ہے, چیسٹ سینے کا ایکس رے وغیرہ کرا کے, وہ کہتا ہے کہ پہلا ڈاکٹر جو تھا وہ بیوقوف تھا, احمق تھا, بلکہ انٹرنیشنل ڈومکی تھا, تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, خالی پھیپھڑے میں خشکی ہے جس کی وجہ سے کھانسی آ رہی ہے. اور وہ نسخہ لکھ کے دیتا ہے, چند دن وہ کھاتا ہے, اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا, پھر تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. غرضے کی موت تک ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے. اس کا ایک دوست اس کو ہاتھ پکڑ کے روک لیتا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, بڑی طبیعت خراب ہے. کہتے ہیں بے وقوف ہے آدمی, کتنے سال ہو گئے علاج کراتے ہوئے؟ کہا 20 سال ہو گئے. کہا ہر ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص ایک ہی کی؟ کہا نہیں, سب کے الگ الگ ہے. کہا بہت اختلاف ہے، مت جاؤں ڈاکٹروں کے پاس. کہتا نہیں نہیں مجھے جان اپنی پیاری ہے، میں ضرور جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، مجھے اپنی جان پیاری ہے، مجھے اپنی جان بچانے کے لیے ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ایسے ہی ہمیں اگر ایمان پیارا ہوگا تو ہم ضرور اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس جائیں گے، اور ایک ہی دو دن کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح اللہ والا ہے یا غلط ہے. جس اللہ والے کے پاس جا کر آخرت کی فکر پیدا ہونی شروع ہو جائے، آخرت جو اصلی وطن ہے وہاں کی فکر پیدا ہونی شروع ہو جائے، وہ سمجھ لیے کہ یہ صحیح اللہ والا ہے. اور جس اللہ والے کے، جس کو اللہ والا سمجھ کر آپ جائیں، بجائے آخرت کی فکر کے دنیا کی محبت پیدا ہونے لگے، تو سمجھ لیے کہ یہ اللہ والا اصلی نہیں ہے بلکہ نقلی ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. دین پھیلا ہے صحبت سے. لفظ صحابیت یہ خود دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ دین صحبت سے پھیلا ہے، ورنہ صحابہ کرام کے لیے اور بھی بہت سے القاب ہو سکتے تھے. کتنے صحابہ تھے جن کو 100 تک گنتی نہیں آتی تھی، 100 تک گنتی نہیں آتی تھی. اور آج کل کے جو علوم علماء پڑھتے ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، ایسے ایسے علوم اس زمانے میں ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک ادنا صحابی ساری کائنات کے علماء، فقہا، محدثین سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، ایک ادنا صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پر پڑ گئی، وہ پورے کائنات کے تمام لوگوں سے اس کا درجہ بلند ہو گیا. اس کو پھر دنیا میں کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی. آپ دیکھیے دوپہر کے 12 بجے تیز سورج نکلا ہو، 12 بجے آپ تھوڑی دیر اسے آنکھ ملا لیں تو آپ کی آنکھ چکا چوند ہو جائے گی. اب اس کے بعد مسجد میں آئیں، زیرو بلب کا پاور، ایک کہیں زیرو کا بلب جل رہا ہو، سب دوست کہیں دیکھو دیکھو کتنی لائٹ ہے اس کی، وہ کہے مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہی ہے، بلب کی ہے کس طرف؟ وہ کہیں گے بھائی سامنے ہی تو ہے. اب چونکہ سورج سے نگاہیں ملا چکا ہے تو اب اس کو بلب نظر ہی نہیں آ رہا. تو جن لوگوں نے آفتاب رسالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ان کو پھر کائنات میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. آپ کو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب آج سے 8-10 سال پہلے اولمپک کا بین الاقوامی کھیل ہوا تھا، تو وہاں یورپ والوں نے لائٹ ایجاد کی تھی، پتہ نہیں 5 یا 6 لاکھ وولٹ کا ایک بلب بنایا تھا، لاکھوں ٹیوب لائٹوں کو ملا کے ایک بنایا تھا کہ جس کی 25 میل تک روشنی، پورا علاقہ روشن، لوگ حیران، بڑے بڑے لوگ اس کی تصویریں لے رہے ہیں کہ کیا کمال کیا ان سائنسدانوں نے. بعض فوٹوگرافر جو دیکھنے والے، ان کو ذرا دیر ہو گئی صبح، اب صبح ذرا سا سورج نے اپنا ایک آنکھ ذرا سا کنارا نکالا تھا، اب لوگ ڈھونڈ رہے وہ لائٹ کہاں تھی، بھائی بتاؤ کہاں ہے، وہ کہہ رہے یہی تو ہے. تھوڑی دیر میں سورج اور اوپر آیا تو انہوں نے کہیں تو شیشہ ہے، یہاں تو کوئی روشنی نہیں. کہنے رات تو بڑی تیز روشنی تھی، جہاں سورج نکلا سب ختم. تو جن صحابہ کرام نے آفتاب رسالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کا سایہ اللہ تعالی ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھیں. دعا کیجیے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا علی وصحبه اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے رب کریم ہمارے ماضی کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے حال کو درست فرما دے، اے اللہ ہمارے مستقبل کو تابناک بنا دے، اے اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دے. اے رب کریم ہم سب کو ولایت کے آخری مقام تک پہنچا دے. اے اللہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اے اللہ ولایت کے آخری مقام تک ہم سب کو پہنچا دے. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں سے اس طرح حفاظت فرما جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے. اللهم واقعه كواقعه الوليد، اللهم واقعه كواقعه الوليد، اللهم واقعه كواقعه الوليد. اے اللہ میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ میں جو جسمانی بیماری مبتلا ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ میں جو روحانی بیماری مبتلا ہیں ان کو بھی شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اے رب کریم ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے اوپر نافذ نہ کر لیں. تاکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم بھی یہ شعر پڑھ سکیں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.